صبح کی بریک سے واپس آ چکے ہوں گے. الحمد للہ استاذ جب تک ہمارے سب ریڈی ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اپنا ریکیپ کر لیتے ہیں جو ہم نے آج پڑھا ہے سورۃ الجن. اور بہت ساری ہماری غلط فہمیاں جو بھی کلیئر ہوئی ہوں گی نا الحمد للہ. یس چلیں الحمد للہ ویری گڈ استاذ ہمارے ساتھ ریڈی ہیں. ان شاء اللہ ہم اپنی فیفتھ سیریز اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ایک تو چھوٹی سی چیزیں سورہ جن کے ناطے سے آئی ہیں, پھر اس کے بعد ایک تو سوال ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مزمل پہ چلتے. جی شیطان الرجیم ہے کہ پانی پہ رہتے اور پانی کے پاس خطرہ ہوتا ہے, تو بیسیکلی لمبا سمندر اس خطرہ ہے کہ हम वहां जाते हैं तो हमें तो सुकून मिलता है, निशानी है, सुकून तो वहां मिलेगा कि जहां पर जहाँ अल्लाह ताला कहते हैं चलो उतना चलता है। असल जो खदशी करनी चाहिए कि मगरिब के करीब, खास तौर पे जो मगरिब का शुरू का वक्त है और ईशा से पहले का जो वक्त है उसमें जाते हैं, उससे मिलकर भी आपको मिलेगा जो कि अल्लाह ताला की बात को मानता है। ठीक है, हमने जो चीजें देखी उसमें से एक का चीज जो मैंने शेयर करनी थी, एक मैंने अपने लफ्जों में आपको, लेकिन मेरा दिल है कि वो आपको वैसे भी सुना दूं, पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, मोर ऑथेंटिसिटी फील होती है और कमी बेशी जो होती है वो निकल जाएगी। तो अभी मैंने आपको एक वाक्य सुनाया कि जिन्नों की उम्र कितनी लंबी होती है, तो वो हदीस मेरे सामने आ गई, तो उसको इंशाल्लाह खुलते हैं उसी के साथ, फिर इसको एडजस्ट भी करने की कोशिश करेंगे। काफी है ना गिनती के लिए, तो नफर कहते हैं 3 से 9 के बीच में, और कहते हैं कि जिन इतने ही थे नसीबैन से आए थे, यानी मारूफ बात जो इनके बारे में वो ये कि नसीबैन शहर, नून स्वात या बा या नून, नसीबैन के ये जिन थे, और अल्लाह ताला ने जो नफर का लफ्ज यूज किया वो यहां पूरा था, ये 9 लोग थे। फिर इसके बाद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जिन्नों का आना 6 दफा साबित है, यानी आप गाहे बगाहे आप उनको तबलीग करते थे, जिसमें से कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं, बाकी आप इस टॉपिक को एक्स्ट्रा सुनेंगे तो भी फिर पढ़ सकते हैं। एक सहाबी, और ये भी ध्यान में रखिए कि जिस तरह इंसान सहाबी है ना, तो जिन सहाबी भी हैं। इब्ने जौसी ने अपनी किताब असफ़ा में सहल बिन अब्दुल्ला से ये वाक्य नकल किया, उन्होंने एक मुकाम पर एक बूढ़े जिन को देखा कि बैतुल्ला की तरफ नमाज पढ़ रहा है और ऊन का जुब्बा पहने हुए, जिस पर बड़ी रौनक मालूम हो रही है, यानी ऐसे लग रहा है कि नया जुब्बा है, पुराने कपड़े नहीं लग रहे। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत सहल कहते हैं कि मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब देकर बताया, तुम इस जुब्बे की रौनक से ताज्जुब कर रहे हो, ये जुब्बा 700 साल से मेरे बदन पर है, 700 साल से उन्होंने वही कपड़े पहने हुए हैं। इसी जुब्बे में मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, फिर इसी जुब्बे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, नात में से हूं जिन के बारे में सूरत जिन नाजिल हुई जी। फिर इसी तरह से जिन्नात के वफूद नबी सल्लम की खिदमत में 6 मरतबा हाजिर हुए, ये अलामा खफाजी है, उन्होंने ये बात की है, यानी मुख्तलिफ मौके पे आया। तो इसलिए कभी कोई कहता है कि ये नखला का वाक्य है, ताइफ का वाक्य है या कोई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक से ज्यादा दफा ये बात जो थी वो हुई। फिर इसी तरह इसमें लफ्ज शतता आया था, वन्ना हुकान यकूल सफीहुन अलल्लाह की शतता, थोड़ा सा आपको इसमें शुबा भी था। तो बेसिकली शतत का मानी कहता है अकल से दूर बात, जुल्म और जोर की बात, इनमें मुक्त होता है, तो ये किस्म का वो अपने ऊपर जुल्म करता है। आतिफुल जिन में हजरत सईद बिन जुबैर से, अचानक मुझ पर नींद का गलबा हुआ, मैं अपनी उठनी से उतरा, ने अपनी कौम की आदत के मुताबिक ये अल्फाज कहे, इन याउजु बी अजीम हाजल वादी मिनल जिन्नी, बात हो गई ना कि जिन्हों उस वादी के जिन की पनाह में अपने आप को लिया और सो गया। इस जंगल के जिन्नात के सरदार की शख्स के हाथ में हथियार है, इसको वो मेरी नाका यानी उठनी के सीने पर रखना चाह पाया, तो मैंने दिल में सोचा कि ये शैतानी ख्याल है, ख्वाब नहीं, और मैं फिर असल गाफिल हो गया। तो फिर वही ख्वाब देखा, फिर मैं उठा, वो कांप रही کی ہے. میں پھر جا کر اپنی جگہ سو گیا تو پھر وہی خدار ہوا تو میری ناقہ یعنی اٹھنی تڑپ رہی ہے, اور پھر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں حربا ہے. یہ وہی شخص میں نے ناقہ پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے جو ناقہ پر حملہ کرنے سے اس کو روک رہا ہے. اسی عرصے میں تین گورخر جانور ہوتا ہے ایک صحراؤں میں, تین گورخر سامنے آئے تو بوڑھے نے اس جوان سے کہا ان تینوں میں سے جس کو تو پسند کر لے وہ لے لے اور اس انسان کی اونٹنی کو چھوڑ دے. وہ جوان ایک گورخر لے کر اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر کہا, اے بے وقوف, جب تو کسی جنگل میں ٹھہرے اور وہاں کے جنات اور شیاطین سے خطرہ ہو تو یہ کہا کر. اب دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, جن کی پناہ, لیکن جن کا جو بزرگ ہے, جنوں کا بزرگ, اس کو کیا سکھا رہا ہے, اعوذ باللہ رب محمد من حول ہذا الوادی, کہ میں محمد کسی جن سے پناہ نہ مانگا کر, کیونکہ وہ زمانہ اب چلا گیا جب انسان جنوں کی پناہ لیتا تھا. میں نے اسے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا کہ یہ نہیں, میں نے پوچھا وہ کون, شرقی ہیں نہ غربی ہیں, یعنی نہ تعلق ان کا مشرق سے نہ مغرب سے, پیر کے روز یہ مبعوث ہوئے یعنی نبی بنائے گئے. میں نے پوچھا یہ کہاں رہتے ہیں, اس نے بتایا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں جو کھجوروں کی بستی ہے. میں نے صبح ہوتے ہی مدینہ کا راستہ لیا اور یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچا. رسول اللہ نے مجھے دیکھا تو میرا سارا واقعہ مجھے سنا دیا, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ. جو سعید بن جبیر اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں, ہمارے نزدیک اسی معاملے کے متعلق قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, بارے میں نازل ہے. تو سعید بن جبیر بڑے معروف صحابی ہیں, تو آج آپ کو ان کے مسلمان ہونے کے واقعے کا بھی اشارہ ہوا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی کو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنائے, انسان کو بنائے یا جن کو بنا دے. آپ کہہ لیں کہ ایک انسان کو جن کی تبلیغ سے یا جن کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان دیا. تو بہرحال یہ واقعہ سن کر مزہ تو آپ کو بہت آ رہا ہے, لیکن ہم نے آگے بھی جانا ہے اور اگلی صورت اس سے بھی خوبصورت ہے, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں جان کے بھی, کہ کوئی بات نہیں, ابھی کون سا ہم نے اس کو ایک ہی بار پڑھنا ہے, بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب سامنے آئے گا. انہوں نے دیکھا نبی کو, جن دیکھتے تھے اللہ کے نبی کو نا, انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی اسی جبے میں. اگر یہ واقعہ صحیح ہے ہمیں اسے کوئی عمل کا تو اتنا فرق نہیں پڑتا. آپ کا سوال کیا, ایک صحابی کسی کو بعد میں دکھے تھے, تو اس یعنی اس سارے واقعے میں سے اگر جو بات نکلتی وہ یہ ہے کہ جنوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں, اور ایک دن ہو سکتا ہے کہ ایک دور کے نبی سے بھی ملا ہو تو بعد میں دوبارہ دوسرے نبی سے بھی ملا. ٹھیک ہے جی, رم کٹ 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 کٹ, ماشاء اللہ کافی اچھا جا رہا ہے جی. جی میں نے یہی عرض کیا کہ پانی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے, سمندر کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو سکون بھی ملتا ہے کیونکہ سمندر اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جیسے کسی کو اللہ کی عبادت کرتا دیکھ کر سکون ملتا ہے نا, اس طرف سمندر کو دیکھ کے سکون ملتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. رہی بات کہ وہاں خطرہ کس سے, شیاطین سے خطرہ, اور شیاطین کے کہنے سے جو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. جائیں اگر تو صبح و شام کی دعائیں پڑھیں, بہت ایکسپوجر کے ساتھ نہ جائیں, خوشبوئیں نہ لگائیں, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو پانی کے پاس نہیں لے کے جانا چاہیے. ٹھیک جی رم, جی ضرور کر لیں. جی بس وہی دعا کریں, اور صبح شام کی دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہے. کسی کو کسی قسم کا خطرہ ہے خود سے، کسی اپنے سے، کسی پیارے سے، تو اس کو نصیحت کریں کہ صبح شام کی جب دعاؤں کو شام کی چائے سے بھی زیادہ لازم پکڑ لیں. یقین کریں اس کے ساتھ آپ بچیں گے، باقی چیزوں سے نہیں بچ سکتے. آپ آج کل اتنی تکلیفیں، بیماریاں، لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہیں، اور میں جب بھی کسی کی کو بات سنتی ہوں تو پتہ نہیں جب سے یہ جادو کا کورس کروایا نا، اس کے بعد مجھے بھی ہر بات میں لگتا ہے یہاں اس کو کوئی گڑبڑ ہے. جادو تو نہیں میں سمجھتی اس کو کہ کسی نے کیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اپنے کاموں، لائف سٹائل کی وجہ سے جنات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. دیر سے سونا، الٹے ہاتھ سے کھانا، چلتے پھرتے کھانا، ہر وقت کھانا، تو یہ چیزیں مرغوب ہیں نا. تو بس سنتوں کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری باتیں ٹھیک ہوں گی. چلیے آگے چلتے ہیں اگلی سورت پہ. ہم تھوڑی سی بس ایسی دو تین آیتوں کی تلاوت سنائیں تاکہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يصبر أنفس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا
دل تو چاہتا تلاوت ہی سنتے رہے، اتنا مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پانی پی رہے ہیں نا. قرآن کی تلاوت خاص طور پہ آخری سورتیں جس میں میلوڈی بہت ہے نا، ہر چیز کا ردم ہے، تو واقعی سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے. لیکن آئیے تفسیر تھوڑی سی دیکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت مزمل دیکھیں گے. ترتیب کے ساتھ دیکھیے کہ ہم نے پچھلی سورت میں جن میں دیکھا کہ جب انسان آپ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو بھی فائدہ دلوا دیتا ہے، اور جنوں کے ناطے سے ہم نے تقریباً دین اسلام کا مکی دور کا خلاصہ بھی پڑھ لیا. اب ہمارے سامنے سورت مزمل ہے. حقیقت میں سورت مزمل اور مدثر دونوں صورتیں اگر ایک ساتھ رکھ دی جائیں تو ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ دو تصویریں ہیں. سورت مزمل قیام فی اللیل، راتیں کیسی ہوں، اور سورت مدثر قیام فی النہار. جب سورت مدثر پہ جائیں گے تو کوشش کروں گی ان کو تھوڑا سا ٹیلی کروں، لیکن سورت مزمل جو ہے یہ قرآن پاک کے بہت ہی ابتدائی دور کی سورت ہے. مزمل صرف اس کا نام ہے، اس میں کوئی خاص اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جیسا کہ سورت جن میں نام ہی پیغام بھی تھا، لیکن مزمل زمل سے ہے، اور چادر اوڑھنا، دو طرح کی چادریں انسان اپنے اوپر اوڑھتا ہے. ایک تو جسم کا حصہ ہوتا ہے، جیسے آپ جسم کا لباس کہہ لیجئے، ٹراؤزر کہہ لیجئے، اس کو دسار کہتے ہیں، دسار. اسی سے اگلی سورت میں مدثر ہے، یا ایھا المدثر، یعنی وہ شخص جس نے اپنے اوپر چادر پہنی ہو. لیکن مزمل کہتے ہیں اوپر کی چادر، بلینکٹ، یا آپ کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں تھرو بولتے ہیں. کوئی انسان آرام کرتے ہوئے جسم پر جو چادر لے لیتا ہے نا، اس کو پھر اس چادر کو لینے والے کو مزمل کہتے ہیں. تو اس سورت کا نام مزمل کیوں ہے کہ جس وقت سے وحی اتری تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. اللہ کو آپ کا یہ لیٹنا اتنا پیارا لگا کہ آپ نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا کہ اب چادر کو چھوڑے، رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی تہجد پڑھیں. اور اسی حکم کی بنیاد پہ بعض کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز فرض تھی. سورت مزمل، اس کا نام پہلے ہی لفظ میں ملے گا. تھوڑا سی سورت کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں گے. دو رکوع ہیں اور دو مختلف زمانوں میں نازل ہوئے. پہلا رکوع، کسی کو اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ مکی ہے، بالکل ابتدائی دور کی وحی لگتی ہے. اس میں اللہ کے نبی کو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. پھر نبوت کے کام کا ایک عظیم بوجھ آپ کے کندھوں پہ آنے والا ہے، اور اسی طرح سے پھر نماز تہجد میں آدھی آدھی رات یا اس سے کم و بیش جتنا حصہ پڑا جا سکے اس کی دعوت دی گئی. پھر اگلی بات یہ کہ اس میں اللہ کے نبی کو مخالفین کی زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی گئی، اور مکہ والوں کو دھمکی دی گئی کہ نہ مانو گے تو عذاب آئے گا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کا واقعہ جب آپ اعلانیہ تبلیغ شروع کر چکے تھے اور مکہ میں آپ کی مخالفت عام تھی. رہ گئی بات دوسرا رکوع, تو چند باتوں میں ایک بات جو بڑی دلچسپی کی آپ کے لیے ہوگی کہ پورا رکوع آلموسٹ ایک آیت کا ہے. قرآن بڑی آیتیں پیچھے پڑی ہیں, ایک آیت دین اور ایک آیت الکرسی. تو یہ رکوع میں اس دوسرے رکوع میں جو آیت ہے آپ دیکھیں گے نا سے فرق ہے, تقریباً پورا رکوع ایک ہی آیت کا اور یہ قرآن کی طویل آیتوں میں. اب یہ کب نازل ہوئی؟ کچھ کہتے ہیں کہ مکہ ہی میں تھے بھی تب نازل ہوئی, کچھ کہتے ہیں نہیں آپ اس مدینہ میں آ چکے تھے کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اور مکہ میں اس کا کوئی سوال نہیں تھا. پھر دوسری بات ہے کہ اس میں فرض زکات ادا کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی مدینہ میں ہوئی. تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی سورت دو مخت. پہلی سات آیتوں میں اللہ کے نبی کو حکم ملتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آ رہی ہے, آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں, دن کو کام کر تو اس کی غذا راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ سے بات چیت کر کے حاصل کریں. پھر آیت نمبر 8 سے 14 میں ہم دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت طریقے سے تبتل کی بات کی گئی. حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے اوپر وہی آنے سے پہلے تنہائی کے عادی ہو گئے تھے, وہ جہاں آیت آئے گی تو وہاں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اس پہ. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا آپ ان کو کچھ زیادہ نہ اہمیت دیں, اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 19 تک ان لوگوں کو سنایا گیا جو آپ کی مخالفت کرتے تھے. فرعون کی مثال دی گئی کہ فرعون جس برے انجام کا شکار ہوا اگر یہ لوگ نہ مانیں گے تو یہ بھی اسی کے بعد اس کا شکار ہوگا. دوسرے رکوع کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے, سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ 10 سال بعد نازل ہوا اور اس میں نماز تہجد کے متعلق ابتدائی حکم میں تخفیف کی گئی. آپ لکھ لیجئے کہ اس آیت کو آیت تخفیف کہتے ہیں, جہاں اس صورت میں آئیں گے تب بھی لکھیں گے, ابھی لکھنا چاہیں تو آپ ضرور لکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفیف کا حکم دیا گیا. پہلے رکوع میں کہا نمازیں پڑھو, دوسرے میں کہا ذرا کم پڑھو. تہجد کی نماز ہے وہ جتنی پڑھ سکو, آپ کے پیچھے اب دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ اپنے اوپر سختی نہ لو. آئیے دیکھتے ہیں اس صورت کے اندر ہمارے لیے کیا ہے, اور جب تک ہم خود اس سے کچھ لیں گے نہیں ہمیں ان ساری باتوں کو سننے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. میسج بہت کلیئر بھی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل, اے چادر لپیٹنے والے. انداز دیکھیے, جب کسی پہ پیار آتا ہے نا تو آپ اس کو اس کے نام کی بجائے اس کے حال سے پکارتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا یا ابا تراب. کسی بات پہ حضرت فاطمہ سے کچھ جھگڑا ہوا تو باہر جا کے سو گئے, مٹی میں تھے, مٹی کے اندر لیٹے ہوئے تھے کہہ لیں. اللہ کے نبی جب وہاں گئے تو آپ نے کہا, یہ نہیں کہا یا علی اٹھ بلکہ کیا کہا یا ابا تراب. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا نام اپنے لیے ابو تراب لگتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کو بہت دلیوں سے محبت کرتا دیکھ کر آپ ان کو ابو ہریرہ کہتے تھے. اب وہ تو نبی کی محبت ہی صحابہ سے, لیکن یہاں اللہ کا پیار ہے اپنے نبی سے. یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے, اٹھو اب سونے کے دن گئے, خوب سو لیا. قم اللیل, راتوں کو کھڑے ہو جاؤ, قیام کرو. کتنا؟ الا قلیلا, مگر کم, یعنی پوری رات نہیں جاگنا, اٹھیں تھوڑی دیر عبادت کریں پھر سو جائیں. خوبصورت طریقے سے یہ بات کہی گئی. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں, آپ اپنے بچے کو سوتا دیکھیں, خوب آرام سے پاؤں پھیلا کر سوئے میں, تو اب آپ کو کہا جائے اٹھو بیٹا اب سونے کے دن گئے, امتحان آ رہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ کے بچوں کو اٹھاتے ہیں, پیپرز ہو رہے ہیں, امتحان آ رہے ہیں, یا کسی دن جانا ہو تو فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے کہ موٹیوز فرق ہوتے ہیں نا, کام ایک ہی ہے. تو کہا گیا اٹھو رات کا کچھ حصہ, نصف ہو آدھی رات, یعنی اس کا آدھا. کس کا آدھا؟ رات کا. اوین قص منہ قلیلا, یا اس سے بھی کچھ کم کر لو, یا پھر بہت دل چاہے او زد علیہ, یا کچھ بڑھا لو. تین آپشنز دی گئی ہیں جس میں ایک آپشن مینیفیسٹ ہے, کلیئر ہے کہ پوری رات نہیں جاگنا, پہلے یہ لکھ لیں پھر باقی باتیں آسان لگیں گی. بعض لوگ آج پوری رات جاگتے ہیں اور اس کو شبینے کا نام دیتے ہیں, یہ مسنون نہیں ہے, فطری بھی نہیں ہے. پوری رات جاگیں گے نا تو دن بھی پورا سونا پڑے گا اور اس میں کئی نمازیں چلی جائیں گی, فطری نہیں ہے. اللہ کے نبی کبھی بری رات نہیں جاگے. ہاں کچھ حصہ رات کا, کچھ صبح کا, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کر کے کر لے اور پھر بعد میں انسان فجر سے ظہر کے بیچ میں آرام کر لے تو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ اس کی کمی پوری ہو جائے. لہذا رات کا جاگنا, رات کی جوڑنا یہ بہت ہی ایکسپشنل ہو تو کرنا چاہیے, ورنہ بالکل بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کرنا پڑتا ہے, بعض جو ہے وہ پھر کرنا پڑتا ہے. پھر دوسری بات یہ جو کہی گئی کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کام, اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے دو مطلب ہیں. ایک ہے کہ رات نماز میں کھڑے ہو کر گزارو اور اس کا کم حصہ سونے میں صرف کرو, یعنی کمی کا تعلق سونے سے ہے, ایک یہ مطلب ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ پوری رات نماز میں گزارنے کا مطالبہ نہیں, بلکہ آرام بھی کرو اور رات کا تھوڑا حصہ عبادت میں صرف کرو. آگے کے مضمون سے دیکھیں نا تو پہلی بات درست لگتی ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم سورۃ دہر کی آیت 26 میں بھی پڑھیں گے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور رات کا طویل حصہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے گزارو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاگنا ہے, پورا جاگو, آدھا جاگو, آدھی رات جیسے کم, کچھ زیادہ بڑھا لو, کرو کیا؟ جاگنے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, یعنی مقدار وقت کی تشریح ہے یہ. رات کی عبادت کا بیسٹ موقع کیا ہے؟ کہ اس میں قرآن پڑھا جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پڑھنا ہے. لیکن قرآن بھی کون سا؟ ترتیل کے ساتھ, رتل یرتلو. یہ کون سا پڑھنا ہوتا ہے؟ جس میں پڑھتے ہوئے اس کے معنی پہ غور بھی ہو سکے. دیکھیے آج ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا الحمدللہ شوق بھی ہے, لوگ پڑھتے بھی ہیں, لیکن سانس بھی نہیں لیتے بیچ میں. عام حالات میں قرآن پڑھیں گے تو الحمدللہ اچھی طرح پڑھتے ہیں, نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سانس ٹوٹا تو آیت بھول جائے گی. یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ دور ہوتا ہے, وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہوگی. اب میں اس وقت پڑھا رہی ہوں اور میں اتنی تیز بولوں کہ میرا ایک لفظ آگے اور ایک پیچھے تو آپ کو کتنا کچھ سمجھ آئے گا. میں بھی انسان, آپ بھی انسان, لیکن جب ایک مخلوق میں سے کوئی خالق کے سامنے کھڑا ہو, اسی کی کہیں بھی بات سنا رہا ہو, تو پھر کیسا پڑھنا چاہیے؟ ترتیل کے ساتھ, سہولت, استقامت. قرآن کی تلاوت میں جلدی نہ کریں, غور و فکر بھی کریں. ترتیل میں یہ سب چیزیں آتی ہیں, غور و فکر کریں, آرام آرام سے پڑھیں, ٹھہر کے پڑھیں, پڑھتے ہوئے اس کے معنی پہ غور کریں. کیونکہ انسان جب بہت تیز تیز پڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا. عموماً ہم لوگوں نے کچھ چیزیں یاد کی ہوتی ہیں. اب جب یاد کی ہوتی ہیں نا تو ایک خاص ٹون سے کی ہوتی ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں, قرآن کی جو صورتیں یاد ہیں نا وہ ایک خاص سپیڈ سے پڑھیں تو یاد رہتی ہیں, اور اگر ٹھہر کے پڑھیں تو بھول جاتی ہیں. اسی طرح ہوتا ہے, بعض بچے جب مائیں کہتی ہیں سناؤ کسی کو, سامنے کسی کے بھول جاتے ہیں. وجہ کیا؟ اکیلے میں وہ تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی کے سامنے آہستہ پڑھنا چاہتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے کچھ فون نمبر یاد کیے ہوتے ہیں نا, تو آپ کہتے 281-495-1674, یہ امریکہ کا نمبر ہے جو مجھے آج بھی یاد ہے. واللہ آج کا آپ ادھر کا کوئی نہیں یاد, بس دو نمبر مجھے, دو امریکہ کے اور ایک ناروے کا یاد ہے, اور کوئی نمبر یاد نہیں. پتہ نہیں میری میموری ایسی ہے اس میں, لیکن وہ یاد ہے. اب آپ دیکھیں میں نے یاد کیا 281, اب آپ مجھے کہیں کہ اچھا وہ کیا نمبر ہے آپ کے اسکول 2895, میں کہوں گی نہیں غلط ہے. آپ 1 کو اگر اس کے ساتھ لگا دیں گے نا 28414 اور آگے, آپ دیکھیں مجھے خود بھول گئے, تو میں کہوں گی نہیں یہ ہے 284-281-495-16. جہاں رکتے ہیں نا وہاں رکنے کی عادت ہوتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ آپ دعائیں یاد کرتے ہیں تو آپ ایک خاص جگہ پہ رکنے کے عادی ہوتے ہیں. اگر کسی اور کو سنانے یا کہنے پہ اس کی وجہ ادھر ادھر ہو تو چھٹک جاتے ہیں نا, یہی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. رات کے وقت جو قرآن پڑھے نا اس میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ایک قابل غور بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں رات آدھی یا پوری یا جتنی بھی جاگو لیکن پڑھو قرآن ترتیل سے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, قرآن نازل ہی کتنا ہوا تھا اس وقت؟ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہوگی اور یا تو سورہ اقرا بسمی تھی. بعض کہتے ہیں یہ دوسری تیسری وحی ہے. اس وقت جب یہ رتل القرآن ترتیلا کا حکم دیا جا رہا ہے, اس وقت قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا, تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ کس قرآن کے اور کتنا پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ دو سپارے پڑھیں, صرف فاتحہ کوئی ترتیل سے پڑھ لیں. بعض دفعہ اللہ کے نبی صرف ایک آیت ساری رات پڑھتے تھے, فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے, آپ کو امت یاد آ گئی. بعض صرف ہم طواف کرتے ہیں تو تر 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 بولی جاتے ہیں, بولی جاتے ہیں بس کہ پڑھ لیں پڑھ لیں, کوئی کتاب کھولی ہوئی ہے تو اور آسان ہے. اور بعض صرف آپ کا دل کرتا ہے میں نے بس ایک دعا مانگی, پورے طواف میں میں نے ایک ہی دعا کہنی, رب اوزین یا نشکر نعمتک اللتی انعمت علی ولا والدی ونس عمل صالحا ترضاہ, سب کچھ آ گیا آپ کا دل ہے, آپ مانگے جو کہیں اس کو اپنے دل پہ محسوس کریں, یہ مطلب ہے. تو ترتیل پھر کیا ہوئی, صاف صاف پڑھو, اور چھوٹے بچوں کو بھی خاص طور پہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہمارا سب جگہ قرآن اچھا ہوتا ہے, نماز میں ہم بہت تیز پڑھتے ہیں. آپ بعض لوگوں کے پیچھے ترابی پڑھ کے دیکھیں, پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر جا رہے ہیں. کچھ تو ٹھہر کے پڑھتے ہیں نا, جو مطلب ایک پروفیشنلی پڑھنے والے ہیں, لیکن کچھ بچے جو نیا نیا شروع کرتے ہیں وہ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا. اسی طرح ابوظہبی کے بارے میں مجھے آتا ہے کہ ایک کوئی تھے, وہ اتنی تیز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو شک پڑ گیا کہ یہ پورے ہی نہیں پڑھتے. پھر باقاعدہ ان کا ٹیسٹ ان لوگوں نے جہاں بھی جو تھے انہیں لیا, تو بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے, لیکن اسپیڈ بہت تیز تھی. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا آہستہ کے ساتھ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرت ترتیل والی ہوتی تھی, اور آپ اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتے تھے. چلیے قرآن پڑھا رات کو, مشکل لگتا ہے نا, لیکن اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں پڑھنا پڑے گا. بھائی کیوں پڑھیں, فائدہ کیا ہوگا؟ سوال ہے آپ کے بھی ذہن میں میرے بھی. فرمائے ان نسن القی علیہ کا قول ثقیلا, ہم تم پر ایک بوجھل کلام نازل کرنے والے, ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. قول ثقیل سے یہاں کیا مراد ہے, یہ بات سوچنے کی. رات کی نماز کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام آپ پر نازل کر رہے ہیں, اور اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے. تو یہ بھاری کلام کیا تھا؟ تبلیغ. آپ کو ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے چنا ہے, آپ نے لوگوں کو برائیوں سے روک کر بھلائیوں کی دعوت دینی ہے, اور یہ بڑا مشکل کام ہے. وہی بات جو کہ بچے کے ہاتھ سے چھری چھٹانی اتنی مشکل ہے, تو اتنے لوگوں کے ہاتھ سے ان کے من پسند گناہ چھڑانے کو آسان کام ہے. تو ایک بات تو قول ثقیل سے یہ مراد ہے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ راتوں کو اللہ سے قرآن کے ذریعے تعلق جوڑیں گے, تو دن میں بندوں کو کلام سنا کر برائیوں سے روکنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بس کہتے ہیں کہ قول ثقیل سے مراد قرآن ہی ہے, اور اس سے بتایا یہ چاہ رہا ہے کہ اب اگلے دنوں میں وہی کا جو زور و شور ہو جائے گا نا, اس کو مزید سہنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر اس قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. معروف روایات ہیں, آپ نے بہت دفعہ سنی ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک عام زندگی بسر کر رہے تھے, جیسے کہ عام کسی انسان کی زندگی ہوتی ہے, اور آپ اپنے اوپر لیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی. 25 سال کی عمر میں آپ ایک کاروبار کے ناطے سے کامیاب انسان بن چکے تھے. تبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کیا کہتے ہیں, کیا کیا, پرپوز کیا, پھر شادی ہوئی, بیوی ہو گئی, بچے بھی ہوئے, بیٹیاں بیٹے سب ادھر سے ہوئے نا, اللہ ماشاء اللہ. اللہ کے نبی نبوت کی ذمہ داریوں سے پہلے ایک عام زندگی گزار رہے تھے, جس میں بیوی بچوں کی مصروفیات بھی تھی, اور شہر کے بہترین تاجر بھی تھے, کاروباری تھے, اور عزت بڑی تھی. اللہ نے کہا نہیں, قم اللیل الا قلیلا, آپ کو ان ذاتی ذمہ داریوں سے نکال کر ہم قول ثقیل کے لیے چن رہے ہیں. بات واضح, اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے ایسی چنتا ہے. اور جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا تو وہ کیسا ہے, سورت حشر میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اس کے بوجھ سے وہ تھر تھرانے لگتا اور کانپنے لگتا. تو جس کو اللہ کے نبی کے سینے پہ ڈالنا تھا وہ قول ثقیل کیسے نہیں تھا. زید بن ثابت کاتب وحی تھے, یعنی اللہ کے نبی کے کہنے پر وہی لکھا کرتے تھے. کہتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر وہی اس حالت میں ظاہر ہوئی نازل ہوئی کہ آپ اپنا زانو میرے زانو پر رکھے ہوئے تھے اور میرے زانو پر اس وقت ایسا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوا کہ اب ٹوٹ جائے گا, یعنی وزن پڑتا تھا. جب اللہ کے نبی جیسے اپنا شولڈر یا اپنی بیک لگا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تو ان کو لگتا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا بازو ٹوٹ جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں آپ پر وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ آپ کی پیشانی سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگتا. بخاری مسلم امام مالک ترمذی النسائی کی روایت ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ پر اس حالت میں وہی نازل ہوتی کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی, اس وقت تک حرکت نہ کر سکتی جب تک کہ نزول وحی کا سلسلہ ختم نہ ہو جاتا. مسند احمد, حاکم اور ابن جریر کی روایت ہے. تو یہ جو قرآن آپ کے سینوں پہ اس وقت آ رہا ہے یہ وہی ہے, یہ قول ثقیل ہے. اس کو اٹھلاتے ہوئے اور ہنستے پھیلتے لینا یہ اس کا حق ادا نہیں کرنا. آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے نا وہ اس کو سمجھنے کی ہونی چاہیے. آپ کو اس کے ٹیسٹ مشکل لگتے ہوں گے, اس کے اسائنمنٹس مشکل لگتے ہوں گے, اور بھی بہت لگے گا, اس کو آپ اہم بھی سمجھتے ہوں گے. سب سے زیادہ آپ کو فکر یہ لگنی چاہیے کہ یہ قول ثقیل میرے سینے پہ کیسے اترے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن, جب تک یہ قرآن تیرے دل پہ نازل نہ ہو تب تک رازی اور کشاف, یہ کشاف دو معروف تفسیریں ہیں. امام رازی کی تفسیر اس میں نقطہ نہیں ہے, بہت بڑی تفسیریں سمجھی جاتی ہیں, اور کشاف بھی. کہتے ہیں کہ رازی اور کشاف کی تفسیریں پڑھ کر بھی وہ گرے نہیں کھلیں گی جب تک تیرے اپنے دل پہ قرآن نازل نہیں ہوگا. ان کے والد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کہا کرتے تھے اپنے بیٹے کو کہ قرآن ایسے پڑھا کرو کہ تیرے دل پہ یہ نازل ہو رہا ہے, کیونکہ یہ دل پہ اترا ہے نا تو اس کو دل پہ ہی لینا پڑے گا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قرآن کو پڑھا ٹھہر کے ٹھہر کے لیکن اس کو دل پہ محسوس کیجیے. کبھی قرآن کہیں بھی چل رہا ہو, سمجھ آ رہا ہے آپ کو نہیں آ رہا, آپ نہ بولیں, اس کی بوجھ کو محسوس کریں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور قرآن کے بارے میں خامخواہ فتوے دینا, پتا ہے نہیں پتا, آدھی پتا آدھا نہیں پتا, اس کو آگے لے جانا, یہ علم والوں کا کام تو نہیں ہے, یہ عامی لوگ ہوتے ہیں. آدھے علم کو آگے آگے محفلوں میں کبھی دیکھا کرے کس طرح سے کیلو قائل ہوتی ہے, جس کو پتا ہے نہیں پتا سب اپنی اپنی باتیں, اور میں نے سنا میں نے پوچھا مجھے پتا, پوچھے کدھر پڑا کس سے پڑا یہ کوئی نہیں پتا. خاموش رہا کریں, آپ کی خاموشی جو ہے نا یہ آپ کے اندر متانت لائے گی. اب ظاہر ہے کوئی کورس کر لیا, لوگوں کے بھی ذہنوں میں آپ کا آ گئے ہیں, اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ محفلوں میں دعوتوں میں مسجدوں میں جائیں تو وہاں کچی پکی آیتیں پیش کریں, نہیں, کہتے میں کھول کے دیکھ لیتی ہوں. کوئی آپ کی کمی نہیں ہوگی, آپ کی جس کو کہنا چاہیے کہ عزت میں کمی نہیں ہوگی اگر آپ کو کوئی آیت نہیں آ رہی, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہوتا ہے شیطان کا کہ لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تم کس سے کم ہو, پھر تمہاری بےزتی ہو جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھئے اور راتوں کو اچھا اچھا قرآن پڑھے اور ترتیل کے ساتھ پڑھے, اور اس کی وجہ یہ کہ صبح آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہونے والا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز اسی کے اندر جو آتی ہے وہ کیا ہے کہ ترتیل کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو جب اللہ کی رحمت کا ذکر پڑھے تو آپ کا دل شکر کے جذبوں سے بھر جائے, جہاں عذاب کا حکم آئے تو اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت دل پر چاہے, اللہ کی پکڑ کا خیال ہو, جہاں کسی کرنے کا حکم ہو کسی کام کا حکم ہو تو کرنے کی نیت ہو, اور جہاں کسی چیز سے روکنے کی بات ہے تو رکنے کی نیت کرے. یہ سب ترتیل میں آتا ہے. پھر قرآن کی جو آیتیں نا کچھ ان کا جواب دینا بھی ترتیل میں آتا ہے, جیسے فبئی آلائے ربکما تکذبان کا جواب ہے, غور و فکر بھی ہو. حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ سنا اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے, کیونکہ گھر کے بچے تھے تو زیادہ جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے, یعنی ایسے نہیں پڑھتے تھے بلکہ لمبا کرتے مثال کے طور پر. پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی طویل کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. کسی نے ام سلمہ سے بھی یہی پوچھا تھا کہ آپ کیسے پڑھتے تھے, تو کہنے لگی کہ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے تھے. مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر رکتے، پھر مالک یوم الدین کہتے. یہ مسلم احمد ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. حضرت ام سلمہ کہتی کہ اللہ کے نبی ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھتے تھے. ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. حضرت حذیفہ کہتے ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تہجد. آپ کی کرت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا تو وہاں تسبیح فرماتے. کہاں آتی ہیں تسبیح کی آتے؟ سبح للہ، یا پھر سبحان ربی کا رب ال، یا پھر سورۃ اعلیٰ کے شروع میں کیا آتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی. تو جہاں تسبیح کا موقع آتا آپ تسبیح فرماتے، دعا کا موقع آتا تو وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آتا تو وہاں پناہ مانگتے. مسلم اور نسائی کی روایت ہے. اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میرا خیال ہے 2007 یا 8 کے دورے قرآن میں ہم نے یہی انداز رکھا تھا کہ قرآن کے پڑھنے کے دوران جہاں بھی کوئی آیت آتی تھی دعا کی تو ہم وہاں دعا مانگتے تھے، اور یعنی اسی طریقے پہ عمل کرتے تھے. ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، جب اس مقام پر پہنچے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. وہی جو سورۃ مائدہ کے آخر کی آیتیں، تو آپ اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. مسند احمد کی روایت ہے. چلیے اب یہ تو ہو گئی بات، قول ثقیل آپ کے اوپر نازل ہو گیا، پوری دنیا میں آپ نے ایک انقلاب برپا کرنا تھا، آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان جس رنگ میں رنگا تھا آپ نے اس رنگ کو اتارنا تھا، اور صبغت اللہ کے رنگ میں ان کو رنگنا تھا. لوگوں کے عقائد، افکار، اخلاق، آداب، تہذیب، تمدن، پورے نظام کو تبدیل کرنا تھا. یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ جاب آپ کو دی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے تیاری کر لیں. اس کی ضرورت ہے کہ آپ تیار کریں. یہ تو ہے ایک وجہ، آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کی ایک وجہ، قول ثقیل کے لیے تیار ہو. اب دوسری وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کا کچھ حصہ سو کر پھر اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کیونکہ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا، در حقیقت رات کا اٹھنا زیادہ سخت ہے وطئا نفس پر قابو پانے کے اعتبار سے، اور وقیلا اور بات کو سیدھا رکھتا ہے، وق و مقیلا، اور جو بات نکلتی ہے اس کے بعد انسان کے منہ سے وہ بہت سیدھی نکلتی ہے. دو فوائد ہیں اس ایک آیت میں. پہلے لفظ دیکھیے، ناشیہ، ناشیہ تل لیل، یہ کیا لفظ ہے؟ چار اس سے مختلف معنی لیے گئے. نمبر ایک، ناشیہ سے مراد نفس ناشیہ. دیکھیے اگر آپ لکھ کے دیکھیں نا، لفظ کیا ہے؟ نشہ. یہ وہ نشہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہے. اردو میں ایک لفظ سنتے ہیں نشو نما، وہ لفظ ہے یہ، اٹھنا، نشہ، جیسے گروتھ کے معنوں میں. تو پھر اس سے لفظ ناشیہ اسم فاعل کا صیغہ ہو گیا نا. تو نفس ناشیہ تل لیل میں ناشیہ سے مراد وہ نفس ہے جو اٹھتا ہے، یہ مراد ہے. یعنی پہلا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ شخص جو رات کو اٹھے. دوسرا معنی اس کا ہے رات کے اوقات، اور تیسرا قول ہے خود رات کو اٹھنا، اور چوتھا اس سے مراد کیا کہ محض رات کو اٹھنے پر نہیں بلکہ سو کر اٹھنا. حضرت عائشہ اور امام مجاہد یہ چوتھا معنی لیتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ میں اور آپ صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں نا، وہ بھی یہی ہے. سوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ سوئے ہوتے ہیں، ابھی صاحب بھوک بھی مری ہوتی ہے، جو ہی اٹھتے ہیں تھوڑا سا چلتے پھرتے ہیں بھوک لگتی ہے، تو وہی ناشیہ، یعنی رات کو نیند چھوڑ کے اٹھنا. پیچھے ہم نے کیا پڑھا سورۃ بنی اسرائیل میں، کوئی بتائے گا؟ من اللیل فتہجد بہ، وہاں تہجد کا لفظ تھا. وہاں آپ کو بتایا تھا نا تہجد میں حجدہ ہے، حجود ہے، جو نیند چھوڑنا. یہاں بھی وہی معنی ہے، یعنی رات کی نماز ہو جاتی ہے جیسے بھی پڑھے، لیکن اس کی اصل کیا ہے کہ تھوڑی سی نیند چھوڑو، لے لو پھر اٹھو. ٹھیک ہے. پھر اشد وطا کے لفظ کو بھی دیکھ لیجئے. وطا کا لفظ اتنا وسیع ہے آپ ایک جملے میں اس کو نہیں سمجھ سکتے. پہلا اس کا مطلب یہ کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا نفس پر بوجھ پڑتا ہے، طبیعت کے خلاف ہے. نفس کیا چاہتا ہے؟ آرام، سونا. تو یہ کام ایک مشکل کام ہے، مجاہدہ ہے. نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی اس میں تاثیر ہے. یہ جو لفظ وط ہے نا پہلے آپ نے پڑھا کہیں؟ موتا امام مالک کا نام سنا آپ نے؟ وہ بھی یہ لفظ ہے. موتا میں میم نہیں ہے, وط اور حمزہ ہی ہے. وط کہتے لتاڑنے کو, جیسے کسی کو نیچے ڈال کے نا اس کو لتاڑے. اب لتاڑیں گے تو کیا کہ روندی ہوئی. موتا امام مالک کو موتا کیوں کہتے ہیں؟ کہ بہت سارے علماء نے اس کی خوب چھان پھٹک کی ہے, چھان پھٹک کے معنوں میں. یہاں کے اب وہی لتاڑنے کا معنی ہے کہ نفس کہتا ہے سو تو آپ اس کو لتاڑتے ہیں کہ اٹھو, یعنی سیلف کنٹرول کا معنی ہے. کہ اگر آپ کو اپنے نفس پہ قابو محسوس نہیں ہو رہا, کسی کو بھی آج دیکھیے کتنا پرابلم ہے, نشہ لوگ کر لیتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹیڈ ہیں, گانے نہیں چھوڑ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, یوتھ میں یہ بڑا مسئلہ ہے, سیلف کنٹرول نہیں ہے. یا آپ ان کو لگتا ہے کہ بس ان کو صبح اٹھانا بہت مشکل ہے, تو یہ اس کا راز ہے. جب رات کو نیند چھوڑ کے اٹھنے کی عادت ہوتی ہے نا تو سارا دن سیلف کنٹرول رہتا ہے. ایسا بندہ اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے, ذہن اور جسم اس کے اپنے قابو میں ہوتا ہے اور طاقت ملتی ہے. دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتہ نا کہ ریزسٹنس سے طاقت ملتی ہے. جن بچوں کو بہت سیف سیف کے آپ پالتے ہیں اور ان کو کوئی محنت نہیں کرنے دیتے اور ان کو کہیں آپ پریکٹیکلی کوئی ڈیسیژن نہیں کرنے دیتے, وہ بالکل کام نہیں کر سکتے بڑے ہو کے. اس کے برعکس جو ریزسٹنس کے ساتھ پلتے ہیں وہ بچے وقت سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں, اپنی عمر سے اچھے ہوتے ہیں. یہاں یہی مطلب ہے کہ دین حق کی دعوت دینے کا کام اتنا سخت ہے اور لوگوں کا اتنا سخت رسپانس اور ریئیکشن آتا ہے کہ اس پہ اپنے نفس کو اگر جمانا ہے تو راتوں کو اٹھو. بات واضح, تمہیں اپنی ذات کو توڑنا ہے تو راتوں کو اٹھو. پھر اسی طرح اقوام قیلا, اس کا کیا معنی ہے؟ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا ذریعہ. یہ تو صبح کے وہ سیدھی باتیں نکلتی ہیں نا, اس کی ڈوری رات کی باتوں سے. یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات میں اثر ہو, لوگوں کے دل پہ تمہاری بات جائے, عقدۃ من لسانی, دعا کرتے ہو کہ اللہ میری زبان کی گریں کھول دے, تو پھر راتوں کی عبادت اس میں مدد کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رات کا وقت اندھیرا, خاموشی, فرصت, آرام کر کے آپ فریش ہو چکے ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں. رات کی گھڑیوں میں ایک بندہ, مخلوق, ذرہ, سوئی کی نوک پہ لگا ہوا ایک نقطہ اتنی بڑی ہستی سے بات کرے, چھوٹی بات ہے. کسی بھی بڑے کے سامنے جاتے ہیں نا تو زبان لڑکھڑاتی ہے نا زبان. جب رات کی گھڑیوں میں اللہ سے باتیں کر چکے ہوتے ہیں تو کیا دن میں بندوں کے سامنے بات کرتے ہوئے زبان کھٹکے گی؟ ہم چار لوگوں میں بات کرنا چاہے ہم کہتے ہیں نہیں, بات ہی نہیں نکل رہی, مجھے کام, میں کانپ رہی ہوں, میں نروس ہو رہی ہوں. کیوں بھائی؟ اتنی بڑی ہستی کا آپ قرآن سناتے ہیں تو آپ کی آواز نہیں لڑکھڑاتی. چار اپنے ہی جیسے لوگوں میں قرآن سنائیں تو آپ کو کیوں فکر ہے؟ کیونکہ لوگوں کی بڑائی ہوتی ہے. تو اشد وطم میں کہے کہ لوگوں کی بڑائی نکل جائے اور اللہ کی بات آ جائے. ایک اور تیسرا مطلب بھی اس کا کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا ذریعہ, یعنی کال و فیل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو رات کی گھڑیوں میں اٹھ کے عبادت کے لیے اٹھے گا وہ اخلاص سے اٹھے گا نا, وہاں تو کوئی نہیں دیکھنے والا, ریاکاری کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو گویا کہ پھر تمہارے اندر اخلاص آ جائے گا. چوتھا معنی کیا؟ کہ یہ عبادت چونکہ دن کی عبادت کی نسبت انسان پہ مشکل ہوتی ہے تو اس کو کرنے میں ثابت قدمی کی ضرورت ہے اور انسان مضبوط ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ رات کو جو اٹھ جائے گا وہ اللہ کے راستے کی مشکلات کے موقع پہ جم جائے گا, اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. ساتھ ہی کہہ دیا ان لک فی النہار سبحاً طویلا, دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہے نا. دیر آر ٹو مینی ڈسٹریکشنز, دیر آر ٹو مینی ٹاسک, بہت کچھ کرنا ہے. اب دن میں آپ کیا اللہ سے باتیں کریں گے؟ مجھے اس کو پڑھتے پتہ کیا لگا ہے, جیسے پیاری کوئی دوست ہو کہتے ہیں رات کو بیٹھ کے باتیں کریں گے, دن میں ابھی فون آ جائے گا, ابھی بچے شروع کر دیں گے کچھ کہنا, ابھی میں شوہر کی کوئی بات ہوگی, رات کو بیٹھیں گے. جب بھی آپ دیکھیں جس سے محبت ہو, جس سے دل کی بات کریں, ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوکسڈ, اکیلے, تنہائی. اور راتوں کا جاگنا تو معروف ہے, بہنیں جاتی ہیں ماؤں کے گھر میں تو راتوں کو کیا ہوتا ہے؟ ساسوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, شوہروں کے درجے بلند ہوتے ہیں نا. تو بندے کو اچھا لگتا ہے, جس سے دل ملا ہوتا ہے نا اس سے بیٹھنا رات کو اچھا لگتا ہے. تو یہاں یہی بات کہہ کے کہہ دیا کہ اقوام قیلا, اور راتوں کو جاگو گے تو تمہیں اس میں مزہ آئے گا. اور دن میں تو بہت ڈسٹریکشنز ہیں, اور یہ چیز سچ ہے، جتنا زیادہ آپ قرآن کو سکون اور اطمینان کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ قرآن آپ کے دل پہ اترے گا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ انسان قرآن میں غور و فکر کرے، یعنی رات کا وقت قرآن پہ غور و فکر کا وقت ہوتا ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے. چلیے، دن میں مصروفیات ہے، کرو کیا؟ واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو. یہ کیا؟ قول لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ کے نام کا آواز بلند کرنا. اپنا نام نہیں، اللہ کا نام بلند کرو، اس کا ذکر کرو. وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. یہ ہے وہ تبتل جس کے اوپر حضرت فاطمہ کا لقب بتول ہے. کس کو کہتے ہیں تبتل؟ اور اس پہ پچھلے سال تو بہت لمبی بات ہوئی تھی، لیکن ابھی ہم صرف اشارتاً بات کر لیتے ہیں. تبتل کیا کہتے ہیں؟ کسی سے کٹ کر کسی دوسرے کا بننا. بتل وہ ایک جانور کا کان کاٹ دیتے تھے بعض دفعہ، تبتیلا کہتے تھے، یعنی یہ سرمائدہ میں بھی شاید ذکر ہوا تھا. بعض لوگ جانور کا کان اوپر سے کاٹ دیتے تھے، نیچے سے ایک لوتھڑے کی طرح سے لٹکتا رہتا تھا، لٹکا ہوا ٹکڑا. مراد ادھر کیا ہے؟ سب سے کٹ جاؤ اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے اثرات آپ پہ شروع ہوئے نا، تو آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. تہنس کہتے ہیں اس کو عربی میں. آپ کے ازواج بتاتی ہیں کہ آپ کو تنہائی کی عادت ہو گئی، آپ غار حرا میں چلے جاتے، وہاں آپ کو کھانا پانی ساتھ دے دیتی حضرت خدیجہ. اور اب بھی جو لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو کتنا اونچا ہے پہاڑ کوہ حرا، اس دفعہ پھر دیکھنے کا اتفاق ہے. اوپر پار اتنی مشکل گھاٹی میں کیسے لگتا ہے کہ اس میں اندر جانا کیسے اور آنا کیسے، لیکن اللہ کے نبی کئی کئی دن وہاں جاتے تھے. کیا پتہ چلا؟ اس قرآن کو جذب کرنے کے لیے دنیا سے آئسولیٹڈ ہونا پڑتا ہے. آپ دیکھیے، جب آپ بیج سے کوئی پھل لینا چاہتے ہیں نا، تو کچھ دن کے لیے کسان اس بیج کو مٹی میں دبا دیتا ہے، گم جاتا ہے نا. کیا وہ گما ہوا ہے؟ وہ بیکار ہے؟ نہیں، وہ اندر جڑیں پکڑ رہا ہے، تنہائی میں چلا گیا. اسی طرح اس پیغام کو ایبزارب کرنے کے لیے ہر وقت کی محفلیں، پارٹیاں، دعوتیں، اس کو پوچھ چٹ چیٹ ادھر ادھر، یہ چیزیں خلل ڈالتی ہیں. فوکس ضروری. آپ دیکھیں گے وہی لوگ قرآن کے سفر میں اینڈ تک جمے رہیں گے زندگی کے اپنے، جو فوکسڈ ہوں گے. ادھر سے جانے سے لے کے ادھر واپس اگلے دن آنے تک بیچ میں کتنے مرحلے ہوتے ہیں کہ آپ پھر پھسل جائیں. ایک تو نا مجبوریاں، وہ اور چیز ہے. ایک ہے اٹریکشنز، بہت اٹریکشنز ہیں. اس کے لیے آنکھیں بند کر کے جو نیچے اپنے آپ کو ڈال دے گا نا، وہی بات ہے. اور کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی آئی تو آپ کانپتے ہوئے آگے. وہ زیادہ رواج سنی ہوگی، زم میں لونی، حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو. کیونکہ بشر سے ملک کا بات کرنا یہ انیوزل ایکسپیرینس تھا. ایک اور چھوٹی سی بات بھی سوچ نوٹ کیجئے گا. آج ویسٹ میں ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہے، اور وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبتل یا تنہائی تھی غار حرا میں جانا، یہ آپ مینٹلی پریپیئر ہو رہے تھے کہ میں نے اب نبی بننا ہے. غلط ہے. کیا پڑھ چکے ہیں؟ مجھے صورت نہیں یاد، یہ 14-15 پارے کے قریب کی صورتوں میں سے ہے. کیا ہے؟ نبی آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ آپ کے اوپر قرآن نازل کیا جائے گا. تو یاد رکھیے، ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہی ول بی اے پروفٹ. الزام ہے. کچھ لوگ اللہ کے نبی کے غار حرا میں جانے اور تنہائی پسند ہونے کو آج کے دور کے لوگوں کی طرح مراقبے کرنے اور چلے کاٹنے کا نام دیتے ہیں. تصور میں یہ باتیں آپ کو بہت ملیں گی. چلے جی، آج بھی دیکھیں لوگوں نے وظیفے بنائے ہوئے کہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ درود پڑھو، پھر رات سے بات نہ کرو، پھر اندھیرے میں چلے جاؤ. اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں کرتے تھے. یہ آپ کی طبیعت کے اندر خود بخود تھا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ نبوت آگی. دیکھیے، اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نبی بناؤں گا، تو وہ ریئیکشن کیسے ہوتا جو آپ کے اوپر پہلی وحی کا ہوا؟ بخار چڑھ گیا. اب تو خوشی خوشی گھر آتے، آئی مبارک خدیجہ، آج وہ مل گیا جو لینے کے جاتا تھا. نیور. آپ کا وہاں جانا بیٹھنا یہ فطری تھا. لہٰذا اسے کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ کو پہلے پتا تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں. اور یاد رکھیے، موسیٰ کو تور پہ بلایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ہم نے جب موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا, پیچھے نیچے قوم ہے لاکھوں کی تعداد میں جس کی تربیت کرنی ہے, کام تو کتنے تھے, لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ 40 دن کا گیپ دلوایا, کیونکہ جس نے دینا ہوتا ہے نا اس کو لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبیوں نے امت کو دینا ہوتا تھا تو اللہ پہلے ان کو تنہائی میں اپنا قرب دیتا تھا. اب اگر آپ یہاں میرے ساتھ ہیں اور کل صبح تک پورا وقت ہی لوگ باتیں کہانیاں ادھر کی ادھر, تو میں تو نہیں آپ کو دے سکتی. یہ جو بریک میں بھی میں آپ سے کہتی نا کہ آپ اس وقت آپ بھی فارغ میں بھی فارغ, تو دینے کے بندہ قابل کرتا ہے نا. ایک بندہ آپ میں سے کوئی مسئلہ کوئی دکھ سکھ سناتا ہے نا, آف کورس ان کا حق ہے, تو وہ میں ابھی بولوں گی نا تو میرے دماغ پہ آ جائے گا. اور قرآن بیان کرتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ میرے جذبات کبھی کہیں اس پہ رنگ نہ پڑ جائے, اللہ نہ کرے کبھی ہو, کہاں میں اپنی عقل سے اس کی بات کروں. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے, کچھ وقت دن کا تبتل میں گزارے, نو ڈسٹریکشن, سیل فون بند, ختم, اب نہیں, اب سوچنا ہے. اب ماشاء اللہ ہمارے پاس مینز آف کمیونیکیشن اتنے, ہم اپنے کمرے میں کہ نماز میں بھی ٹک ٹک چلتی رہتی ہے, سمجھ آ رہا ہوتا ہے کس کا میسج آ رہا ہے. کچھ دیر بند کر دیں. کل بھی میں شام کو اتنا ذہنی طور پہ ان چیزوں میں تھی کہ میں فون, مجھے پتا تھا ابھی 2-3 فون آنے ہیں, لیکن میں فون چھوڑ کے میں دوسرے کمرے میں چلی گئی. میں نے کہا کہ میں جان کے فون چھوڑ آئی ہوں کہ تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو خالی چھوڑ دوں. کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ سوچے. جب آپ باتیں کر رہے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے, بول رہے ہیں تو غور نہیں کر سکتے. تو تبتل کی عادت اچھی ہوتی ہے. ہر وقت محفلیں, ہر وقت پارٹی فنکشن, اور اب تو آپ کے دن بھی نہیں ہے. یہ ان دنوں میں اگر آپ شام کو ایک شادی یا فنکشن اٹینڈ کر کے آتے ہیں نا, آپ کا دل اگلے دن قابل نہیں رہتا کہ آپ اس پیغام کو ابزارب کریں. چھٹی لے لیں اپنے سارے دعوتوں سے, فنکشنوں سے, پروگراموں سے, کچھ نہیں کرنا آپ نے ان دو ماہ میں. پھر دیکھیے اللہ آپ کا دل کیسا کھولتا ہے. کبھی تو چھوڑنا ہے نا. آپ کے بچے امتحانوں میں چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو احساس دلایا کہ آپ کے فائنلز ہیں, یہ آپ کی یہ آخری دن ہے, آپ کو اس میں فوکس کرنا ہے, آپ کو اس کے بعد بہت بڑے بڑے کام ملنے ہیں. سوچتے ہیں, یہ یقین دلائیں. حیرت ہوگی اس بندے پہ جو ان دنوں میں صرف اس وجہ سے ادھر ادھر چھٹی پہ چلا جائے یا کچھ اور کر لے کہ نہیں مجھے چھٹیاں چاہیے. حیرت ہوگی. آپ خود اپنے برتن میں ڈالیں. یہ تبتر بہت پیاری چیز ہے, یہ آگے جانے ہی نہیں دیتا, یقین کریں. لیکن اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اب یہ تبتل بڑا مشکل ہے. انسان اپنی طبیعت کے ناطے سے دوسروں سے ملنا گھلنا انس رکھنا پسند کرتا ہے. کس کو نہیں اچھا لگتا پاکستان جانا, اور کس کو نہیں اچھا لگتا شادیوں میں جانا اور دعوتوں میں جانا. لیکن کب آسان ہوگا؟ جب یہ یقین آ جائے گا کہ کس ذات کے راستے میں یہ قربانی دے رہی ہوں. اس لیے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں مشکل لگ رہا ہے, تھوڑا سا آئسولیٹڈ رہنا, میاں سے دور رہنا, گھر والوں سے دور رہنا مشکل ہے, اور دیکھو کس رب کے لیے یہ قربانی دے رہے ہو. رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا رب. لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی, اور الہ میں وہی 6 چیزیں, رازق, مالک, خالق, مدبر, مقفل, تمہاری تقدیریں بنانے والا وہ اللہ. دنیا کا کوئی انسان تمہاری تقدیر کا مالک نہیں ہو سکتا. اور رب المشرق والمغرب دیکھنا ہے تو جہاز میں چلے جائیں, کھڑکی سے نیچے دیکھیں مشرق اور مغرب. جب آپ ادھر سے سعودیہ کی طرف جاتے ہیں, بالکل یعنی آپ کہہ لیجئے کہ میرا خیال ہے بیروت یا لبنان, ایک ہی جگہ نا شہر ہوگا, بالکل اس کے جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو آپ کو تو ڈیزرٹ ہے نا, صحرا ہیں سارے. جب میری نظر نیچے پڑی تو ایک دم میری چیخ سے نکل گئی کہ برف پڑی ہوئی ہے, وائٹ وائٹ وائٹ, بالکل وہی منظر جو ناروے جاتے ہیں تو ان دنوں میں جائیں تو صاف دکھتا ہے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا ٹیمپریچر, صحرا, نیچے دھوپ, گرمی, برف کیسے ہوگی؟ میرے ہسبینڈ دوسری طرف تھے تو میں نے ان کو کہا تو یہ نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ کچھ اور ہوگا. جب واپس ہم اس طرف آ رہے تھے تو پھر ونڈو پہ یہ بیٹھے تھے, دوبارہ وہی منظر آیا. واقعی آپ مانیں گے نہیں میری بات کو, اگر اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھیے چاروں طرف صحرا ہے. ابھی وہاں لبنان میں اترنے سے پہلے کی بات ہے یہ, اور پہاڑ ہے اور ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں. آج کل پتا کیا چلا جب ہم نے اس کو تھوڑا سا فائنڈ آؤٹ کیا, اتنے اونچے وہ پہاڑ ہیں, نیچے صحرا ہے, گرمی ہے, لیکن پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے بھری ہوئی ہیں. رب المشرق والمغرب. یقین ہی نہیں آ رہا تھا, ایسا انبیلیویبل سین ہے کہ میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے صحیح چیز دیکھی ہے کہ غلط, لیکن دوبارہ اس کو ویریفائی کیا آتے ہوئے. اتنا وہ بڑا رب ہے کہ ایک طرف گرمی ہے تو ایک طرف سردی ہے, پانی ایسے ہے تو دوسری طرف ایسے ہے. کیا تم اس کے لیے نہیں کٹ سکتے؟ تمہیں یہ چار گھنٹے بیٹھنا اپنے اوپر کوئی بوجھ لگتا ہے؟ تمہیں کوئی رحم آتا ہے اپنے اوپر؟ لوگ کدھر پہنچ گئے, تمہیں کدھر پہنچ گیا؟ فتحس کو وکیلا, اس کو وکیل بنا لو, کارساز بنا لو, وہ تمہارے کام کرے گا, تمہارے بچوں کے رشتے وہ کرائے گا, تمہارے بچوں کی تعلیم اچھی وہ کرائے گا, تمہارے شوہر کو اچھی جاب وہ دے گا, سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اور وکیل وہی ہے جو نہیں لڑنا پڑے گا. اور آپ ایک دفعہ وکیل کو مقدمہ دے دیں تو خود جا کے عدالت میں کچھ کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کون ہیں, آپ کا وکیل آئے. یہاں توکل کا معنی سمجھیے گا, اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرنے اور پھر خود اس کا فکر بھی کرنا, یہ توکل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ جس دین کی دعوت پیش کرنے میں اے نبی آپ کے خلاف مخالفتوں کا جو طوفان کھڑا ہو گیا نا, مشکلات ہیں, پریشانی ہے, آپ اس کی فکر بھی چھوڑ دو, آپ انجوائے کرو. تمہارے دشمنوں کو فکر تو ہو کہ تمہیں ستانا ہے, کیسے دکھ دینا ہے, تمہیں فکر نہ ہو. کیوں ہے نا تمہارا رب جو مشرق مغرب ساری کائنات کا مالک ہے, اس کے اختیار میں, کیا تم اس کے حوالے کر کے پھر پریشان ہو گئے؟ دیکھیں بہت اچھا وکیل کر لے تو پھر بھی آپ خود ہی فکر رکھیں کہ میں نے اب جا کے کیا بولنا ہے, تو پھر اس وکیل کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے گھریلو مقدمے, خاندانی مقدمے یا کوئی اور بھی ہے, اللہ کے حوالے کرو اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. یہ سارے سٹیپس ہیں اصل میں, پہلا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, دوسرا تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, پھر تیسرا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اور چوتھا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو باتیں کرتے ہیں یہ جو تمہارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, شرافت کے ساتھ ہٹ جاؤ, وَاحْجُرْهُمْ جَمِيلًا. پانچ باتیں ابھی تک اس میں, جو لوگ آپ کی باتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے, ان کا نصیب ہی ہے کہ وہ جلیں اور جلائیں, آپ ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہو. اور واہجرہم کا کیا مطلب ہے؟ کہ قطع تعلقی, قطع رحمی, تبلیغ بند کر دو, الگ ہو جائیں سے, نہیں, ذہنی مقاطعہ, لکھ لیں, ایسے لوگوں کی باتوں پہ پریشان نہ ہو, ان کی باتوں کو سن کر دکھی نہ ہو, ان کے منہ نہ لگو, ان کی بےہودگیوں کو بالکل نظر انداز کر دو, ان کی بدتمیزیوں کا جواب نہ دو, ان کے غصہ دلانے پہ غصے میں نہ ہو, جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہو, جس کو آپ کہتے ہیں نا کل وتھ کائنڈنس, اور کیا کہتے ہیں, اگنور گریسفلی, لکھ لیجئے, اگنور گریسفلی ہے واہجر محجرن جمیلا. بس ان کی باتوں کے آگے سے پیچھے, یہ کوئی چیز پھینکتے نا تم آگے سے ہٹ جاؤ, وہ چیز تمہیں نہیں لگے گی ان کو لگے گی. اور اسی طرح سے اپنے دل پر ان کا میل نہ لاؤ, اپنا دل نہ گندا کرو ان کے بارے میں. لیکن یہ ساری انسٹرکشنز اگر اللہ کے نبی کو نہ ملتی تو آپ مکہ کا وہ ریئیکشن برداشت ہی نہ کر پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کے نصیب میں انہوں نے ایسی کرنا ہے, ان کو کرنے دو, تم ان سے الگ ہو جاؤ, اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں, اب میرا اور ان کا معاملہ ہے. وزرنی, مجھے اور والمکذبین, چھوڑ دو مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو. کون ہے وہ؟ اولی النعمہ, نعمتوں والے, خوشحال, کھاتے پیتے, دولت مند, سردار. ومہلہم قلیلا, اور تھوڑی سی ذرا مہلت ان کو دینے دو. ایک سینٹینس میں کہ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نبٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو, اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو, یعنی دنیا میں مستیاں کر لیں. ان لدینا انکالم و جہیما, ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں. نکل سے کہاں پڑا یہ لفظ انکال آپ نے؟ نکل نکالن کے لفظوں میں آیا تھا, واقعہ سبت میں پڑا تھا, سورت الاعراف میں کہا تھا ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے نکل بنا دیا. اور آپ کو وہاں میں نے لکھائی تھی یہ چیز, فکر نہ کرے, لکھی ہوگی کہیں, کہ ایسی سزا جس کو دیکھ کر دوسرے عبرت پکڑے. بیڑیاں, وہ جہیما اور بھڑکتی ہوئی آگ دو چیزیں، وہ تام انزا غصتن اور حلق میں پھنسنے والا کھانا، اور چوتھی چیز وعذاب علیما دردناک تھا. یعنی آج یہ آپ کو جھٹلا کر آپ کے دین پہ باتیں کر کر سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوا، سارا اشارہ مکہ کے لوگوں کی طرف، مخالف مکذب آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا، خوشحال ہیں. انہی کے مفاد پر تو اسلام کی دعوت سے زیادہ پڑ رہی تھی، اس لیے یہ بکھرے ہوئے جانور کی طرح سے ہو گئے. اور یہ لوگ صرف نبی کے ساتھ نہیں، ہر اس گروہ کے ساتھ جو اصلاح کی کوشش کرے راستے کا پتھر بن جاتے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے سورۃ الاعراف 60, 66, 75, 88، اسی طرح سورۃ مومنون 33 اور سبا 34 اور 35، اور زخرف 23 میں بھی یہی بات پڑھ چکے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے جہنم کی بھاری بیڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے پاؤں میں ڈالیں گے نکل انکال بیڑیاں، بھاگ نہ سکیں، اتنی بھاری ہوں گی کہ اس کے بوجھ سے اٹھ ہی نہیں سکیں گے. جہنم سے فرار ہونا چاہیں گے لیکن نہیں نکل سکیں گے. اور نہ یقین آئے تو قیامت کے دن کے ذرا منظر دیکھ لو، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. کیا لفظ ہے اندر؟ رجفا، پیچھے پڑھ چکے ہیں قوم سمود کے ذکر میں، زلزلہ کانپنا. والجبال، اور زمین کانپے گی تو پہاڑ بھی لرزیں گے. وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ. کانت مونس جبال، کیا ہوں گے پہاڑ؟ کثیبم مہیلا، جیسے ریت کے ڈھیر بکھرے ہوئے. قیامت کا منظر ذرا لائیے ذہن میں، اس وقت پہاڑوں کے اجزاء کو باندھا ہوا اللہ نے کشش ثقل سے، گریویٹی. قیامت کے دن جب زمین اپنی جگہ سے ہلے گی نا تو گریویٹی ختم، تو سب پہاڑ ایسے بکھر جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے، اور زمین ہلے گی، ریت بکھرے گی، زمین چٹیل میدان ہوگی. پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ طہٰ 105 سے 107 کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کا کیا ہوگا قیامت کے دن، تو کہہ دو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنائے گا کہ اس میں کوئی ایوچ نہیں پاؤ گے، کوئی بل اور سلوٹ نہیں ہوگی. اب دیکھیے کہ قیامت کے دن کی سختی، اور اب آخر میں مکہ والوں کو بلایا جا رہا ہے. دیکھو آنکھیں کھولو، کان کھولو. ان ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شاہدنا الیکم، تم پر گواہ بھی ہے، اور شاہدہ علی ہے نا، تو تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، موسیٰ فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھو پاسا فرعون الرسولا، پھر نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، تو کیا ہوا؟ فخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، وبال بن گئی. وبیل وہی جسے وبال ہے، اخذ پکڑ. اللہ کہتے ہیں آج تو بہت اکڑ رہے ہو نا اس نبی کے آگے، فکیف تتقون، پھر تم کیسے بچو گے، تمہارا کیا بنے گا؟ ان کفر تم، اگر تم کفر ہی کرتے رہ گئے، یعنی جس کفر پہ آج ہو، اگر مرتے دم تک یہی کرتے رہے تو اس دن کیا بنے گا؟ جس دن یوم یجل الولدان شیبا، جس دن جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. شیب اشب شاب کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا. یعنی وہ دن جب آئے گا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے تو تم کیسے بچو گے؟ بچے بوڑھے کیسے ہوں گے؟ پیچھے بات ہوئی تھی سورۃ حج میں، یا تو وہ دن طویل بہت ہوگا، بچہ پیدا ہو کے پھر بوڑھا بھی ہو جائے گا تو بھی انتظار ہو رہا ہے، اور بعض اس دن کے خوف سے کہ تم اس دن کی شدت کو محسوس کرو. یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے بات، آگے بھی آئے گی یہ بات سورۃ قیامہ میں. خلاصہ کر لیتے ہیں، دیکھو ذرا وہ دن کیسا ہوگا. اور آپ سوچیے جیسے ان بچے بوڑھے ہو جائیں گے تو بوڑھوں کا کیا حال ہوگا؟ السماء منفطر به، اور آسمان جس دن پھٹا جا رہا ہوگا سختی سے. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کے رہے گا، یعنی اللہ کا وعدہ ہے آسمان سے کہ قیامت کے دن تم نے پھٹنا ہے. ان نہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، ریمائنڈر کال، فمن شاء اتخذ الى ربه، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا کیا بنا لے، سبیلا راستہ. یہاں پہ دیکھیے پہلا رکو برا ہوتا ہے، کتنی شدت ہے اس میں، کس طرح اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں کہ فکر کر لو اپنی، تمہیں اس دنیا میں نہیں بیٹھنا. اور آپ اپنے اوپر ذرا اس کو لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی شدت تھی، اور جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہوں گی تو اس وقت آپ کو سکون کتنا ملتا ہوگا. دیکھیے ایمان والا کبھی کسی کی برائی نہیں چاہتا، لیکن مظلوم کے سامنے جب ظالم کو ڈانٹ پڑتی ہے یا سزا ملتی ہے تو اس کو کم از کم یہ تو خوشی ہوتی ہے نا کہ میں حق پہ تھا. اس لیے فکر کرو اپنی. توتل کے کچھ معنی لکھ لیں، بیچ میں نے روکا نہیں زیادہ اس لیے کہ پھر وہ رب ٹوٹتا ہے. توتل کا معنی ہے انقطاع، علیحدگی، منقطع ہونا کہتے ہیں نا اردو میں. اللہ کی عبادت اور اس سے دعا اور مناجات کے لیے یکسو ہونا، فوکسڈ ہونا، ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہونا، یعنی جسم کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنا. روحانیت نہیں ہے یہ. یہاں بعض لوگوں نے کہا اچھا پھر اسلام کہتا ہے سب چھوڑو جنگلوں میں چلے جاؤ، تو یاد لکھیے روحانیت کے وہ تو ترک دنیا ہے جو اسلام میں ناپسندیدہ. توتل پھر کیا، روحانیت اور توتل کا فرق کیا، دنیا کے کاموں کی ادائیگی کرتے رہو، کھانا پکائیں، گھر صاف کریں، کمائیں، مرد جو بھی کرتے ہیں، بچے پڑھیں، سب کچھ کریں. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کام کی طرف تو دل رب کی طرف. کام دنیا کے کریں لیکن عبادت میں مشغول رہیں، خشوع خضوع اور یکسو اللہ کی طرف ہو. یہی چاہتا ہے اللہ ہم سے، دھیان بار بار اللہ کی طرف ہو. اور انکال نکلن کی جمع ہے، بیڑیاں اور قیود. بعض کہتے ہیں انکال سے مراد اغلال بھی ہے، توک. اور یہ جو لفظ ہے نا زا غصتن، تو غصہ کہتے ہیں حلق میں اٹکنے والا، نہ اوپر جائے نہ نیچے نکلے. زکوم یا زری کھانے کی طرف اشارہ ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ زری یہ کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخت بدبودار اور زہریلی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جب آئے گا عذاب تو پھر اس دن زمین بالکل ریزا ریزا ہوگی. یہ تو لفظ ہے نا کسیبم مہیلا. کسیب کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، ریت کا ٹیلا. اور مہیلا کہتے ہیں بھربرا ہونے کو، پیروں کے نیچے سے نکلنے والی ریت. اور شیبا اش یبو کی جمع، اش یبو کی جمع ہے، قیامت کے دن کی ہولناکی کا اشارہ. حدیث سن لیجئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکالو. حضرت آدم فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ بات صحابہ کو بہت بری لگی، شاک گزری، اور ان کے چہرے پھک ہو گئے، زرد ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم میں 999 ہوں گے اور تم میں سے ایک. اللہ کی رحمت سے امید رکھو، مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں میں سے آدھا حصہ تو تم ہی ہوگے. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے. یہ تھی پہلا حصہ سورت کا. اب اخلا حصہ جو ایک ہی آیت اور اس سے تھوڑی سی اوپر، اس کے اندر تخفیف ہے. میں اس کو صرف ترجمے کے طور پہ پڑھ دیتی ہوں اور اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہم کل کریں گے. اب اپنا ذہن بنائیں، پہلے حکم کے تقریباً 10 سال کے بعد یہ حکم اترا. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ. اے نبی، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو. پہلی آیتوں میں یہ حکم تھا، یہاں اللہ کے نبی کی تعریف کی جا رہی ہے. کیا؟ کہ جو حکم ہم نے آپ کو دیا تھا آپ اس پہ بالکل ٹھیک عمل کر رہے ہیں. یا پھر نوٹ کیجئے، پوری رات جاگنے کا ذکر نہیں ہے، آدھی، تہائی، نصف، کچھ بھی کرتے ہو. یعنی جو ہم نے آپ کو حکم دیا تھا آپ الحمدللہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اب ذرا تھوڑی سی کمی کی جائے گی. کیونکہ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھیوں میں سے گروہ بھی تو یہی عمل کرتا. یعنی بعض لوگ تہجد کے وقت بھی اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے. یعنی آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے مشکل ہے رات کو اتنا لمبا جاگنا. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. عَلِيمًا، اسے معلوم ہے، اس کو ہر بندے کا پتہ ہے، اللہی تخصوہو فتاب علیکم، اس کو پتہ ہے کہ تم لوگ اوقات کا صحیح شمار نہیں کر سکتے، احصا وہی ہے جو گننے سے آتا ہے، لہذا فتاب علیکم، اس نے تم پر مہربانی فرمائی، کیسے؟ حکم نرم کر دیا، اب کیا کرو؟ فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، کیونکہ عَلِمَنْ سَيَكُونُ مِنْكُ مَرْضَى، اسے معلوم ہے تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، وَآخَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ دوسرے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جو اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں، یعنی کچھ اللہ کا فضل، یعنی جابس، کاروبار، رزق حلال ڈھونڈتے ہیں، اور تیسری قسم کے لوگ، وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو بھی سارے ساری رات اگر جاگیں گے، زیادہ جاگیں گے تو دن کے کام نہیں کریں گے، لہذا فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس جتنا قرآن میں سے آسانی سے پڑھ سکو اس کو پڑھ لو، یہ ہے تخفیف، اس کو آیت تخفیف کہتے ہیں، کمی والی، اللہ تعالیٰ اس میں کمپنسیشن دے رہا ہے کہ نو پرابلم، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جائز طریقوں سے روزی کمانا بھی اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہے. حدیث میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی شہر میں غلہ لے کر آیا اور اس روز کے بھاؤ پر اسے بیچ دیا، یعنی بہت ایکسٹرا نفع نہ لیا، بس جو ریٹ تھا بیچ دیا، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی، ابن مردویہ کی روایت ہے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، یعنی جس کے حلال کماتے ہوئے، کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی، یہ بحقی کی روایت ہے. تو رزق حلال کو چھوٹی چیز نہیں، جو مرد اس کی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پھر اس میں نمازیں نہ بھولیں اور اللہ کی حرام چیزوں میں نہ جائیں اور اتنا نہ اس کو اپنی جان پہ لے لیں کہ پھر کھانے پینے کا بھی وقت نہ رہے، تو انشاءاللہ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. وَاقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو، مدنی دور میں یہ چیزیں آ گئی تھیں. وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو، سارا کمایا وہ اپنے ہی ساتھ نہ رکھو، یہ اللہ کو بھی دو، کیونکہ وما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے، مال میں سے، اس کو پالو گے اللہ کے ہاں، کیونکہ ہوا خیر و اعظم اجرا، وہی زیادہ بہتر اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. پچھلی زندگی میں کمی بیشی ہوگی تو واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں پانچ وقتہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں دینے کی بات سے صاف لگ رہا ہے کہ یہ مدنی دور کا حصہ ہے، کیونکہ انداز بھی بدل جاتا ہے. اور آخر میں یہ خبر دے دی کہ جو نیکی بھی آج کرو گے کل تمہارے اکاؤنٹ میں وہاں نظر آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، تم میں سے کون ہے، یعنی ابن مسعود سے پوچھا آپ نے، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی نہیں، ہر ایک اپنا ہی مال اچھا لگتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا، خوب سوچ لو، اعلم ما تقولون، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا واقعی یہ حال ہے. پھر اس پہ آپ نے فرمایا، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارث کا مال ہے. بخاری اور نسائی کی روایت ہے. تو یہ مال میرا نہیں ہے، مال وہی میرا جو میں نے کھا لیا، پہن لیا اور اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات دنیا میں سمجھ آ جائے. ساری زندگی لوگ مال کو سینت سینت کے رکھتے ہیں، غصہ کھاتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، شوہر بیویوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بچے دور ہو جاتے ہیں ماں باپوں سے، وہ مال پیسہ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، اور بعد میں وہ سارا مال دے کر انہی بچوں کو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اس مال کو حلال سے کمایا جائے، اور حلال سے استعمال کر کے اللہ کے راستوں میں اس کا حق بھی دیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آپ بھی سوچ کے آئیے گا اس صورت سے کیا لیا ہے. انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. जी बताइए।
उससे जल्दी ये निकलने के लिए मैं आपको जल्दी से फीडबैक दे दूँ।
جزاک اللہ خیر جی الحمد للہ تو ماشاء اللہ سورۃ المزمل ہم نے شروع کری اور ماشاء اللہ بڑے زبردست میسیجز ملے ہم سب کے لیے تو ہم سب کا بھی ہوم ورک یہی ہے کہ ہم بھی اپنے لیے سوچ کر آئیں کہ اس سورت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اور کس چیز کو میں نے اپنے اندر لے کر آنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یس کیا بات سیکھی آپ نے سورت سے ایک ایک بات لکھیں جلدی سے جی کیا سیکھا آپ سب نے اس سورت سے یس قیام اللیل کی اہمیت اور بالکل صحیح جیسے کہ ہم پچھلی صورتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہیے ہے ہمیں لوگوں کو اس طرف بلانا چاہیے جو کہ ہم لے رہے ہیں خود تو اس کے لیے قیام اللیل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دیں ریگولرلی تہجد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا طریقہ رات میں جی بالکل بالکل ٹھیک کہا چکی ہے نئے دن کے لیے اسٹرینتھ چاہیے تو رات میں آسمان تعالیٰ سے مدد مانگو بالکل صحیح آپ نے کہا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے قیام اللیل بالکل صحیح آپ نے کہا اور بیکاز اس میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اٹھتا ہے نا کسی چیز سے قربانی دے کر اٹھتا ہے تو آف کورس ہم خود کو سنبھال سکتے پھر اس طرح سے باقی دوسری چیزوں کی طرف بھی تو اگر اٹریکشن ہو تو وہاں بھی روکنا آسان ہو جاتا ہے اینڈ تبتل بالکل اپنا عمل وہ جو استعمال کر لیا ہے ٹھیک ہے نا سارے آپ رات کی عبادت کی جو سیلف کنٹرول اینڈ استقامت بالکل اور ہم نے دیکھا نا کہ پہلی چیز پہلی نعمت ہمیں ہدایت ہے اور دوسری چیز استقامت ہے تو استقامت کے لیے کتنا اچھا ہمارے پاس یہ ٹول ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے اور قرآن کو ترتیب سے پڑھنا ہے بالکل اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے مال جی بالکل جی مال وہ جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ٹھیک ہے تو جزاکم اللہ خیر نہیں کرتی ان شاء اللہ ہم بھی کلاس یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں اس سورت سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے بالکل تو سب ان شاء اللہ اپنے لیے لیسنز لکھیں ای میل میں بھی بھیجیں تاکہ سب سے شیئر کریں اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اینڈ دی بیوٹی آف ون ٹو ون پرسنل ریلیشن شپ ود اللہ اگنائٹ لائک سسٹرز لو جی بالکل صحیح جزاکم اللہ خیر نہیں کرتی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ